بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد الباري ندوي صاحب، امام خطيب جامعه مسجد وماتمم جامعه اسلاميه بٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 459، سورہ آل عمران آیت نمبر 128-129.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. ليس لك من الأمر شيء، آپ کو معاملات میں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کسی چیز کے اندر اختیار نہیں ہے. کسی کو ہدایت دیں، کسی کو ہدایت نہ دیں، یا کسی کے لیے آپ بد دعا کریں، یا کسی کو ہم معاف کریں، کسی کو ہم عذاب دیں، اس میں آپ کو کوئی اختیار نہیں. لیس لک من الامر شیء، آپ کو اختیار نہیں ہے معاملے میں کسی چیز کا. او یتوب علیہم او یعذبہم، یا اللہ ان کو ان کی توبہ قبول کر دے یا ان کو عذاب میں گرفتار کر دے. فإنہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہیں. اس پر آپ کو کچھ کہنے کا اختیار نہیں. اللہ چاہے گا معاف کرے گا، اللہ چاہے گا عذاب دے گا. وللہ ما فی السماوات والارض وما فی الارض، جو کچھ بھی ہے، مال، دولت، سلطنت، وہ سب اللہ ہی کی ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے. یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے. ویعذب من یشاء، اور وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے مغفرت کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے فرشتے جو اترے ہیں وہ محض اللہ تعالی کی طرف سے اترنے کے بعد تسلی کے لیے اور تشفی کے لیے اترے تھے، انہوں نے اس جنگ میں کسی طرح سے ہاتھ نہیں لگایا. اب سوال یہ تھا کہ یہ کتنے اترے تھے، 1000، 3000، 5000، اس کی تفصیلات گزر چکی. بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے کو اتارا تھا، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے سورہ انفال کے اندر. پھر اس کے بعد قرظ بن جابر جو مزید فوج لے کر آیا بدر کے دن ہی، تو اس پر اللہ کی طرف سے پھر 3000 کی فوج کر دی گئی کہ 3000 فرشتے آئے. اور پھر وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا تھا کہ اگر یہ غضب میں آ کر اور ایک دم سے وجد میں آ کر ایک لفظ انہوں نے اگر تم پر آپ پر حملہ کر دیا تو پھر 5000 سے ہماری مدد ہوگی. تو یہ وقت نہیں آیا، جس کو قرآن مجید نے یوں کہا تھا کہ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا، کہ اگر وہ اپنے اس جذبے اور وجد کے ساتھ آئے، غضب کے ساتھ آئے، یک لفظ آ گیا اور آپ نے صبر سے اور تقوی سے کام لیا ہے، تو پھر آپ کی مدد کی جائے گی، آپ کا پروردگار آپ کی مدد کرے گا 5000 فرشتے سے. وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا، فور کہتے ہیں عربی میں وجد کو، غضب کو، غصے کو، کہ ایک دم سے غصے میں آ گئے اور ایک لفظ آ کر حملہ کر دیا، ایک بار ہی حملہ کر دیا، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ 5000 سے مدد کرے گا. تو یہ اختلاف البتہ یہاں موجود ہے علماء میں کہ 5000 کی فوج آئی تھی یا نہیں آئی تھی، اتری تھی کہ نہیں اتری تھی. ایک بات پکا کہتا ہے کہ 5000 کی فوج آئی نہیں، اس لیے کہ یہ ایک بارگی جو حملہ کرنے کی بات آئی تھی وہ ہوئی نہیں. جب نہیں ہوئی تو دو شرطیں تھیں، تقویٰ اور صبر، اور دوسرے ایک بارگی حملہ، اس پر ہم 5000 کی مدد کریں. وہ وقت نہیں آیا تو 5000 کی وہ فرشتوں کی آمد بھی نہیں ہوئی, فرشتے آئے بھی نہیں, 5000 والی بات. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں, پہلے 1000 آئی, پھر اس کے بعد 3000 آئی, پھر اس کے بعد 5000 آئی. اور آئی تو آئی, پھر قرآن مجید کہتا ہے مشبینی نشان زدہ تھے, باقاعدہ وردی میں تھے, نشان تھی ان کی, ان کے جو بدن پر کپڑے تھے وہ اونی کپڑے تھے سبز رنگ کے, اور گھوڑوں کی جو گھوڑے پر سوار تھے تو گھوڑے کا رنگ سفید تھا. اور بعد میں دوسری باتیں بھی لکھی ہیں, دوسرے رنگ بھی لکھے. اسی طرح سے امامہ تھا, سیاہ امامہ تھا, اور حنین میں جب تشریف لائے تو اس وقت سبز امامہ تھا. حنین میں بھی فرشتے آئے تو اس وقت سبز امامہ تھا. تو بہرحال نشان تھے ان کے, ان کی باقاعدہ وردی تھی اور اسی خاص لباس کے ساتھ وہ آئے تھے, جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جنگی محاذ پر آئے. اور بیشتر لوگوں نے یہی بات لکھی ہے کہ یہ جو فرشتوں کی آمد ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی ہے, یہ بدر میں ہوا. 1000 یا 3000, 5000, اگر یہ 3000 یا 5000 فرشتے آئے ہیں تو بھی بدر میں, احد میں نہیں ہوا ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں یہ واقعہ جو 1000 3000 وغیرہ کا ہے وہ بدر کا ہے, احد کا نہیں. لیکن بعض مفسرین کا کہنا ہے نہیں, احد میں بھی ہوا ہے, بدر میں تو ہوا ہی تھا, احد میں بھی اترے ہیں. لیکن یہ بات زیادہ مفسرین نے نہیں لکھی. اکثر اور بیشتر مفسرین کا کہنا ہے یہ فرشتوں کی جو اللہ کی طرف سے مدد ہوئی ہے وہ بدر کے دن ہوئی ہے. بہرحال حق تعالیٰ نے جو فرشتوں کو اتارا ہے وہ صرف اس لیے اتارا کہ ان کی تسلی اور تشفی ہو جائے, ہاتھ نہیں لگایا انہوں نے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاملات میں آپ کو پیغمبر اختیار نہیں, لئی فلک من الامر شیء, آپ پر ہدایت دینا نہیں ہے, آپ کا کام محض بات پہنچانا. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب, آپ کا کام بات پہنچانا ہے, حساب لینا ہمارا کام ہے کہ اس نے ٹھیک کیا کہ اس نے غلط کیا, وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ ان کے اوپر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں, لشکا علیہم بمسلطن, آپ کے کام ان کے اوپر نگہبانی نہیں کرنا, آپ کا کام ان تک بات کو پہنچانا ہے. بلاغ آپ کا کام ہے, دعوت کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. انک اللہ تہدی, آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں, ہدایت ہم دیں گے جس کو چاہیں گے. یہ سب اختیارات حق تعالیٰ کے ہاتھ میں. چنانچہ حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر کچھ نام لے کر, نام لے لے کر بدعا کی, فلاں کو ہلاک کر دے, حارث بن ہشام کو تو ہلاک کر دے, صفوان بن امیہ کو تو ہلاک کر دے, اور ایسے ہی کئی لوگوں کا نام لیا ہے, 6 آدمیوں کا نام ہے برابر. اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بدعا فرمائی تھی, رکوع کے بعد اعتدال جب ہوتا ہے سمیع اللہ علیہ حمیدہ کہتے ہیں, اس کے بعد آپ نے بدعا فرمائی قنوت نازلہ کے اندر باقاعدہ نام لے لے کر کا. اس پر اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی, لیس لک من الامر شیء, کہ آپ کے لیے یہ اختیار اور حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے حق میں کچھ کہہ دیں اور حق تعالیٰ آپ کی بات مان لے اور آپ کی بات قبول کر کے, بدعا کو قبول کر کے ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ کریں, یہ ضروری نہیں. چنانچہ حدیث میں موجود ہے کہ جن کا نام لے کر بدعا کیا تھا وہ ہی سب مسلمان ہوئے بجٹ کچھ کے. صفوان بن امیہ مسلمان ہوئے, حارث بن ہشام مسلمان ہوئے, حالانکہ آپ نے بدعا فرمائی تھی. یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے یا کسی کو ہدایت نہ دے. یا وہ دعا بھی کرے بد دعا بھی کرے کہ ہدایت نہ ملے تو یہ نبی کے ہاتھ میں نہیں تعالیٰ کے قبضے میں, یہ دکھانا چاہتا ہوں. چنانچہ اس میں کئی لوگ مسلمان ہیں, بازے لوگوں کو ہلاکت ہوئی ہے, تباہی ہوئی. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او یتوب علیہم او یعذبہم, حق تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے یا ان کو عذاب دے, یہ آپ کا اختیار نہیں. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ, یہ بات ضرور ہے کہ وہ ظالم ہیں. اللہ کی, اللہ تعالیٰ کا مال ہے, اللہ کی ملکیت ہے, اللہ جیسے چاہے جس کے ساتھ معاملہ کرے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں بہت نڈھال ہو گئے, بہت تکلیف آئی. آپ نے وہ سب واقعہ پورا سنا کہ کس طریقے سے حملہ ہوا ہے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت داہنی جانب کے نچلے حصے کے یہ وہ ہو گئے, نکل گئے, شہید ہو گئے, اور سلاخیں آپ کے پیشانی مبارک کے اندر گھس گئی تھی. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ, ان کو وہ صاحب السنتین کہتے ہیں, ان کو دو دانت والے, اور سکون کے ساتھ اور اطمینان سے آہستگی کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر منہ پر رکھ کر وہ دانت جو نکالے, وہ جو کڑیاں اندر کو گھسی تھیں, اس کو آہستگی سے انہوں نے نکالا. تو اس میں ایک نکالتے وقت ایک دانت گیا, دوسرا نکالتے وقت دوسرا دانت گیا, دو کڑیاں ایسی گھس گئی تھیں. اتنے لوگ عاشق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے جان فدا کرنے والے, اور کہتے تھے کہ میری قسمت ہے یہ کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلاخ کے لیے میرے ایک دانت نکل گئے, ایک اور دوسرے کے لیے دوسرا, تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو. بہرحال اس میں یہ ہوا تھا کہ آپ بہت نڈھال ہو گئے, اور پھر بدن پر دو دو زرہیں تھیں, آپ نے سنا ہے اس کو پہلے. چنانچہ اتنا خون نکلا ہے, حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے تھے آپ کی غیر موجودگی کو, آپ کا چہرہ اتر جاتا تھا حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا. چنانچہ واقعہ موجود ہے, آپ نے بارہا سنا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن کے بعد جب دیکھے ہیں تو بالکل چہرہ اترا ہوا اور چہرے پر بشاشت نہیں. پوچھا ثوبان کیا بات ہے, تو عرض کیا کہ حضرت آپ کی غیر موجودگی سے ایک احساس یہ پیدا ہو رہا ہے کہ دنیا میں چند دن آپ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں تو یہ حالت ہوتی ہے, برداشت نہیں ہوتا ہے, اور کوئی تکلیف نہیں ہے, آپ کو نہ دیکھنے سے یہ احساس ہوا اور یہ تکلیف ہوئی, صرف نہ دیکھنا, اور یہ پھر رہ رہے کے احساس ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات کو پائیں گے, اونچے درجے پر آپ ہوں گے, ہم لوگ اگر جنت میں بھی گئے تو نچلے درجات میں ہوں گے, کہاں آپ کی ملاقات ہوگی. یہ ملاقات نہ ہونے کا رہرہ کے احساس ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے چہرہ اترا ہے. تب ان پر وہ آیت نازل ہوئی تھی, ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا قیامت کے دن, حشر کے دن انبیاء صدیقین صالحین ابرار کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. یہ اسی موقع پر نازل ہوئی تھی, تو وہ اس وقت موجود تھے جب یہ تکلیف شروع ہو گئی اور آپ کے پیشانی مبارک پر خون آنے لگا, تو خون کو پوچھتے تھے, صاف کر رہے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف پر پریشان ہو رہے تھے کہ آپ کو کیا تکلیف پہنچ رہی. تو اس موقع پر آپ نے جملہ فرمایا تھا, جملہ یہ فرمایا تھا کیسے وہ قوم کامیاب ہوگی, یہ جملہ تھا آپ کا. عہد کے اندر جب زخموں سے چور چور ہو گئے, نڈھال ہو گئے تھے اور اٹھنے کی طاقت نہیں تھی, ایک قدم نہیں رکھ پا رہے تھے, اتنے نڈھال ہو گئے تھے, تو یہ جملہ اس وقت فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح یاب ہوگی, کامیاب ہوگی, جس نے اپنے نبی کو خون آلود کر دیا, خون میں لت پت کر دیا, وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی. ظاہر ہے وقت کا پیغمبر جو ان کے لیے قربانی دے رہا ہے, سب کچھ ان کے لیے کر رہا ہے, ان کو جہنم سے بچانے کے لیے کر رہا ہے, خیرخواہی کے آخری درجے میں ہے, اور وہی پیغمبر خون آلود ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر جو بدگمان دینے کے لیے وہ بالکل سچی بات ہے، برحق بات ہے، لیکن حق تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو نبی کو خونالود کر دے. یعنی مطلب یہ کہ ہدایت پھر ان لوگوں کو کہاں ملے گی، وہ کہاں صحیح راستے پر آ جائیں گے. انہوں نے نبی کے ساتھ یہ حشر کیا ہے، اس پر یہ آج نہ دیں گے. لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی بھی اختیار نہیں ہے. یہ کہنا بھی آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی؟ کامیابی اور ناکامی، ہدایت اور ضلالت اور گمراہی، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے قبضے میں. ہم جس کو چاہیں گے معاف کریں گے، جس کو چاہیں گے نہیں معاف کریں گے. پھر وہی قوم وہ ایمان کے اندر داخل ہوئی ہے، وہی پوری تھی قوم، بجز کچھ کے وہ تو گئے، لیکن اکثریت سب مسلمان ہوئی. فتح مکہ کے لوگ سب لوگ ایک طرف سے مسلمان ہوئے، ایک طرف سے سب کے سب. چنانچہ حضرت وحشی کا واقعہ دیکھیے آپ، جس نے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اچہیتے چچا، سید الشہداء ان کا لقب ہے، شہداء کے سردار، ان کو جس آدمی نے مارا تھا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، اب تب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، احد میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے. آپ نے سنا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک گروہ کا امیر بنایا تھا آپ نے. تو وحشی نے جب مارا ہے تو اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے چچا کے انتقال پر. آپ نے ان کے ایمان لانے کے بعد بھی یہ فرمایا تھا کہ وحشی تم ہمارے سامنے نہ بیٹھا کرو، تم کو دیکھنے سے چچا یاد آتے ہیں، تم سائڈ میں بیٹھا کرو، ایک کنارے پر بیٹھا کرو اس حد تک. لیکن جب وہی وحشی ایمان میں جب داخل ہونے کا وقت آتا ہے تو اس قدر نخرے بازی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہے کہ مفسرین نے ان کا پورا تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے. اس میں مختصر یہ کہ وحشی جب ایمان لانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت حق تعالیٰ مجھے معاف کیسے کرے گا، ہم کو ضمانت دیجئے کہ ہم نے آپ کے چچا سید الشہداء کو اپنے ہاتھ سے مارا، شہید کیا ہے، اتنے بڑے پاپ کے بعد پھر معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ آیت نازل ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ حق تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، باقی جس کو چاہے گا معاف کرے گا. آپ نے فرمایا اب تو آ جاؤ ایمان میں آ جاؤ. پھر نخرے کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، لمن یشاء میں میں شامل ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا. اور جس کو چاہے گا یہ شرط لگائی اللہ نے، اب اس میں چاہے میں شامل ہوں یا نہ ہوں مجھے کیا معلوم، ہو سکتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ رد کر دے، تمہاری توبہ قبول نہیں. پھر آیت نازل ہوئی کہ یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے وہ لوگوں، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جو حد سے آگے بڑھے، انہیں آخری درجے تک کا بھی گناہ کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، حق تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. وہ جس وہ گناہوں کو بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. اب تک احساس ہوا کہ الان اب ہم سمجھ گئے ہماری بخشش ہونے والی ہے، تب پھر آپ کے ہاتھ پر ہاتھ بڑھایا ہے اور کہا کہ ابھی ہمیں ایمان میں داخل کر دیجیے. گویا ایمان میں داخل ہونے کے لیے جذب کی ان کو کھینچا گیا ایک طرح سے، وہ آ نہیں رہے تھے، حق تعالیٰ کھینچ رہے ہیں. دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا، ایسا کیسے ہوگا، کیا اتنا بڑا جرم، اور پھر اس کے بعد حق تعالیٰ کا نظام دیکھیے، ان کو ہدایت دے رہے ہیں اور ہدایت پر آیتیں اتر رہا ہے، ہدایت دینے کے لیے آیتیں اتر رہی ہیں. کیا پھر نظام الہی ہے کہ وہ شخص جس نے سید الشہداء کو قتل کیا ہے اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی وحشی تم ہمارے سامنے نہ بیٹھا کرو، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان کی ہدایت کا جب وقت آتا ہے تو وہ اتنے نخرے کر رہے ہیں اور اس نخرے پر حق تعالیٰ کی طرف سے آیات اتر رہے ہیں. کیا آخر اللہ کا نظام ہے؟ وہ وہی ہے کہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت سے محروم رکھتا ہے، اور ہدایت کے کیسے کیسے دروازے ہیں وہ خود سمجھ میں نہیں آتی. چنانچہ حدیث میں موجود ہے کہ قیامت کے دن ایک طبقہ جنت میں جو جائے گا بیڑیاں ڈال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا. بیڑیاں یعنی وہ جنت میں جانے والے نہیں تھے, حق تعالیٰ کی طرف سے بیڑیاں ڈال کر ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. ہدایت ایسوں کو بھی ملتی ہے جو ہدایت کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے تھے, لیکن حق تعالیٰ کا غیبی نظام ایسا چلتا ہے کہ ان کو ہدایت دی جاتی ہے اور وہ پھر جنت میں چلے جاتے ہیں. یہ حق تعالیٰ کا کرم ہے. اسی کو آخر نے فرمایا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کی چیزیں ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں زمینوں میں ہیں, وہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم, اللہ بے انتہا گناہوں کو معاف کرنے والے اور بے انتہا رحم کرنے والے. حق تعالیٰ ان دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ بحمدہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ.